الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد میرے بزرگوں دوستوں اور دینی بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسا قائد اور ایسا امام عطا فرمایا جو نہ پہلے ہوا ہے اور نہ بعد میں ہوگا اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ساری انسانیت کے امام اور قائد ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں اسوہ حسنہ رکھا گیا ہے لیکن کس کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو تو اس کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے کہ آپ نے سارے انسانوں کے لیے اپنی زندگی کو آئینے کی طور پر پیش فرما دیا کہ جو بھی انسان ہے اس کو چاہیے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لے، اگر آپ کے آئینے میں وہ صحیح ہے تو صحیح ہے اور اگر غلط ہے تو غلط ہے، اور غلط ہے تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے قیامت تک. اور آپ نے کوئی ایسی چیز زندگی میں تشنا نہیں چھوڑی کہ آدمی تلاش کرے کہ اس میں نمونہ کہاں ملے گا، ہر چیز مکمل طور پر آپ نے پیش فرما دی. اب یہ ہمارے اور آپ کی بات ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں. ہر چیز تلاش سے ملتی ہے، جو محنت کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے اس کو ملتا ہے، جو اندہ یا بندہ، جو محنت کرے گا کوشش کرے گا وہ پائے گا، جو محنت نہیں کرے گا کوشش نہیں کرے گا تو گھر بیٹھے نہیں ملے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نمونہ بنا دیا قیامت تک کے لیے. اب ہم کو اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کمی کیا ہے، اس کو اس آئینے کو سامنا رکھ کر درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور کمیاں ہمارے اندر بہت ہیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں جب آتے تھے تو کئی کام وہ کرتے ہی تھے. ان میں سے پہلا کام تھا دعوت التوحید کا، یعنی لوگوں کو عقیدہ توحید کی طرف بلاتے تھے کہ بغیر اس کے نجات ہی ممکن نہیں. نمبر دو، علاقے میں، قوم میں، برادری میں کیا کمی ہے وہ بتاتے تھے، یہ لازمی تھا. اسی لیے آپ اگر انبیاء کرام کے تذکرے کو دیکھیں قرآن مجید میں، حضرت ہود کو دیکھیں، حضرت ابراہیم کو دیکھیں، حضرت شعیب کو دیکھیں، حضرت لوط کو دیکھیں، حضرت موسیٰ کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ کو دیکھیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن مجید ان کے تذکرے کے ساتھ وہ بیماری بھی بتاتا ہے جو ان کی قوم میں تھی، جس کا انہوں نے علاج کیا. تو نبی کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ توحید کو بتائے، دوسرا کام یہ ہوتا ہے جو بیماری ہے قوم میں اس کو بتائے، اور تیسرا مسئلہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس پر وہ اجرت نہیں لیتا. یعنی ہمارا اجرت جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہے، لا اسألکم علیہ اجرا. اور اس کے علاوہ دو باتیں نبی اور کہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بھلا چاہنے والا، اور دوسرے امانت دار. کیونکہ جب بھلا چاہیں گے تو بات صحیح بتائیں گے اور امانت دار ہوں گے تو صحیح بات پہنچائیں گے ورنہ گڑبڑ کر دیں گے. یہ ساری صفات جب پیدا ہوتی ہیں تو وہ نبی کا جانشین ہوتا ہے, اور اگر ان صفات میں کمی ہوگی تو اتنا ہی وہ کم ہوگا, ناقص ہوگا, عیب والا ہوگا. غرض کہ علماء کے لیے آپ آئینہ ہیں, عوام کے لیے آپ آئینہ ہیں, اور مزدور جو طبقہ ہے اس کے لیے آئینہ ہے, کارخانے کے مالک جو ہیں ان کے لیے آئینہ ہے, عورتوں کے جو شوہر ہیں ان کے لیے آئینہ ہے, اور غلاموں کے لیے آئینہ ہے, یتیموں کے لیے آئینہ ہے. غرض کہ آپ دیکھتے چلے جائیے, پڑھے لکھوں کے لیے, ان پڑھ لوگوں کے لیے, مزدور پیشہ لوگوں کے لیے, غرض کے ہر ایک کے لیے آپ نے ایک نمونہ رکھا ہے, اور آپ نے سارے کام کیے بھی ہیں, تجارت بھی کی ہے آپ نے, تو تجار پیشہ تاجر پیشہ لوگوں کے لیے بھی آپ نے نمونہ ہے, اور اصول بھی آپ نے دیے ہیں, اور وقت کیسے گزارا جائے اس میں بھی آپ نے نمونہ ہے, وہ بھی آپ نے بیان کیا ہے کہ کس طرح وقت کی قدر کرنی چاہیے اور وقت کو پہچاننا چاہیے وغیرہ وغیرہ. غرض کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ ہر اعتبار سے ہمارے لیے آئینہ ہے, اور پھر دوسرا آئینہ قرآن مجید ہے. اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا فیہ ذکرکم, قرآن مجید میں تمہارا تذکرہ ہے, ذرا پڑھ تو لو تمہارا تذکرہ کیا ہے. ہم لوگ من مانی کرتے ہیں, جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کیا کہلوانا چاہتا ہے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ کیا بیان کر رہا ہے, یہ نہیں دیکھتے. اسی وجہ سے ہمارے اندر کمی پر کمی ہوتی جا رہی ہے. جیسے کسی کا داغ پڑ جائے منہ میں, دھبا پڑ جائے اور کبھی آئینہ نہ دیکھے ہو, اور اس کے چہرے جو ہیں چہرے پہ کالک پڑ جائے اور آئینہ کبھی نہ دیکھے, تو کیا انجام ہوگا؟ کالک بڑھتی جائے گی, عیب بڑھتا جائے گا, داغ بڑا ہوتا جائے گا, یہاں تک کہ سراپا داغدار ہو جائے گا. تو آج کل ہم لوگ اسی وجہ سے داغدار ہوتے جا رہے ہیں. یا پھر قرآن اور حدیث پر ایسا عمل کرنے والا ہو کہ وہ آئینہ بن جائے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. اور آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ آج تک آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کسی آئینے نے چلا کر کہا تم غلط ہو. آئینے میں اگر آپ دیکھیں گے داغ جب نظر آئے گا تو داغ دیکھنے والا خود سمجھ جائے گا کہ آئینہ کہہ رہا ہے اپنے اس داغ کو دھو لو. اور جو خیرخواہ ہوتا ہے وہ اسی طرح بتاتا بھی ہے. آپ نے دیکھا ہو کھانا کھاتے ہیں نا لوگ ساتھ بیٹھ کر ایک دسترخوان پہ, تو اگر کسی کے داڑھی پر کچھ گر گیا تو دال یا چاول, تو وہ چلا کر کھڑے ہو کر نہیں کہتا کہ ایسا ہونا چاہیے, بلکہ اشارہ کرتا ہے ٹھیک کر لو, ورنہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. تو یہ آئینہ جو ہے عجیب غریب چیز ہے. اسی لیے مثال دی گئی ہے کہ مومن کو آئینے کی طرح ہونا چاہیے. اور اس سے ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ ہم کو آئینہ ہونا چاہیے, ہم کو آئینہ ہونا چاہیے. دوسرا اپنا چہرہ ہم میں دیکھ لے اور ہم اپنا چہرہ اس میں دیکھ لیں, لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اپنے کو سنواریں قرآن کے آئینے میں اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آئینے میں. اسی وجہ سے ہر آدمی آئینہ نہیں بن پاتا. آئینہ وہ بن پاتا ہے جو قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے کو سنوارے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے کو ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ آپ نے کیا بتایا ہے, کیا کیا ہے, کیا سمجھایا ہے. جب ہم یہ دیکھیں گے تو پھر ہم آئینہ بن جائیں گے, اور آئینہ بن جائیں گے تو کیا کہنے, پھر ہم تو صاف شفاف ہوں گے ہی, اور دوسرا بھی اپنے کو دیکھ کر ٹھیک کر لے گا. ایسا نہ ہو کہ آئینے میں داغ ہو اور دیکھنے والا جب دیکھے تو اپنا آئینے کے داغ کو اپنا داغ سمجھے. اسی لیے آئینے کو داغدار نہیں ہونا چاہیے. اور مومن کو اسی لیے کہا گیا آئینہ بنو, یعنی داغ سارے صاف کر دو اور چمکنے لگو, دوسرا اپنا چہرہ تمہارے اندر دیکھ لے. تو میرے بھائیوں, آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ اپنے آپ کو ہم صاف کر لیں قرآن مجید میں دیکھ کر, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر اپنے کو صاف کر لیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سب موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نہیں جانتے, ایسا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. آپ کا چلنا پھرنا سونا جاگنا ازواج مطہرات کے ساتھ معاملہ کرنا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا غیروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اپنوں کے ساتھ تو اپنائی کا معاملہ کرنا غیروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا وغیرہ وغیرہ ہر چیز بالکل آیا ہے اور آیا رات چھ بیاں. تو جو چیز بالکل چمکتی دمکتی ہے اس کے بارے میں کہا جائے کہ اس کو دیکھ لیجئے. اب کوئی ظاہر ہے کہ آنکھیں ہی نہ رکھتا ہو تو کیا کہا جائے. تو ایسے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہم لوگ سب عیب والے ہیں اور ہر عیب والا دوسرے کے عیب کو جب دور کرے تو اس کو وہی انداز اختیار کرنا چاہیے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمایا ہے. اور پھر سلسلے میں آپ کی بہت سی حدیثیں بھی ہیں جس میں آپ نے اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. ما بال اقوام یفعلون کذا. آپ جب کسی کو سمجھانے کا ارادہ فرماتے تو کہتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا کرتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. بڑے اچھے اور عمدہ انداز سے وہ لوگوں کو تلقین فرمایا کرتے تھے. غرض کہ ہم لوگوں نے کیونکہ اس آئینے کو دیکھنا چھوڑ دیا تو ہم سراپا عیب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ہم نے آپ سے لینا چھوڑ دیا اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو ہم نے نبھانا چھوڑ دیا. ہماری بڑی ذمہ داریاں ہیں. دیکھ لیجئے, ہمیشہ یاد رکھیے جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. آپ جانتے ہیں کہ یہ کام ایسے کیا جائے گا اور نہیں کرتے تو آپ کی کمزوری ہے, آپ کی نالائقی ہے اور آپ کی ذمہ داری کو چھوڑ دینے کی بیماری ہے کہ آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں انالی ہے وہ کام کرے گا تو ظاہر ہے کہ انالی پن سے کرے گا اور وہ تباہی مچا دے گا. آج ہم لوگوں نے ساری دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کو پسے پوچھ ڈال دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے غیروں نے وہ کام شروع کر دیے. جب غیروں نے شروع کر دیے جو جانتے نہیں تھے تو انہوں نے ایسا خراب کام کیا کہ وہ خرابی ہمارے گھر میں بھی آ گئی. آج میں ایک مثال دے دیتا ہوں اس کی. یہ کالج ہیں جو چاروں طرف قائم ہو رہے ہیں, ان میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے ان میں بہت سے وہ علوم ہیں جن کا پڑھنا ضروری ہے. جیسے ڈاکٹری ہے, ڈاکٹری کا پڑھنا مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے تاکہ علاج کر سکے. بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں مسلمان ڈاکٹر کا ہی فیصلہ مانا جاتا ہے. تو ایسے میں بہت سے مسلمانوں کو ڈاکٹر ہونا چاہیے, ایسی بہت سے مسلمانوں کو انجینئر ہونا چاہیے, اور بہت سے مسلمانوں کو یہ سارے علوم یہ سارے سائنسز جو پڑھائے جا رہے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے. لیکن آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ ان علوم کی سرپرستی کرتے اور یہ جو سائنسز ہیں ان کو مسلمان کر لیتے تاکہ ان کے اچھے اثرات مرتب ہوتے. لیکن آپ بیٹھ گئے گھروں میں اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا. تو جب چھوڑ دیا تو غیروں نے ان کو اختیار کر لیا. غیروں نے جب اختیار کیا تو اپنی غیریت کے ساتھ اختیار کیا, اپنی نالائقی کے ساتھ اختیار کیا, اپنی منمانی کے ساتھ اختیار کیا اور اپنے بیجا تصرف کے ساتھ اختیار کیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج یہ ساری ڈگری جتنی ہیں جو مل رہی ہیں یہ ہیں تو اس لیے کہ انسان کی خدمت کی جائیں, لیکن ڈاکٹر آج کل لوٹنے والے بن رہے ہیں اور دوسرے ڈگری ہولڈرز جو ہیں ان کا بھی حال یہی ہے کہ وہ اپنے ملک کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں. دیکھیے میں ابھی ایک جگہ گیا تھا, وہاں سارے غیر مسلم بہت تھے, بہت بڑی تعداد میں اور پورا حال بھرا ہوا تھا. تو میں نے وہاں جا کر یہی بات عرض کی کہ ایم بی 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 اے ایم بی اے یہ سب ڈگری بہت سی چلتی رہتی ہے نا سی اے. تو ایک میرے دوست تھے انہوں نے ایم بی اے کیا, میں نے ان سے پوچھا کیا پڑھایا جاتا ہے. تو جب ان سے سنا تو میں نے کہا اچھا بیوقوف بنانا پڑھایا جاتا ہے. یعنی اب یہ اسلام اگر وہ مسلمانوں کی ماں چاہتی میں ایم بی اے ہوتا اور آپ اس کا ذمہ دار ہوتے تو ایم بی اے سارے انسانوں کے لیے خیر کا ذریعہ ہوتا. لیکن انہوں نے پڑھایا تو انہوں نے یہ بتایا کہ تم چھوٹی چیز کو جو دو پیسے کی ہے اس کو 200 میں کیسے بیچو گے. تو اس کا نتیجہ ہوا تگڑم کرتے ہیں کہ ایسا بیوقوف بنایا جائے کہ سب خرید لیں ہمارا پیسہ سیدھا ہو جائے. تو پیسہ سیدھا کرنا اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں تو یہ ہے فائدہ پہنچاؤ فائدہ اٹھاؤ, نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ, یہ اصول ہے. نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ، نہ تکلیف اٹھاؤ نہ تکلیف پہنچاؤ، فائدہ اٹھاؤ فائدہ پہنچاؤ، یہ ہے قاعدہ. لیکن جب یہ نہیں کیا تو یہ نتیجہ نکلا. ایسی میں نے کہا سی اے کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ اکاؤنٹ کا کام ہے. تو ہم نے کہا اس میں کیا پڑھاتے ہیں، تو بہت سی چیز پڑھاتے ہیں لیکن ایک یہ بھی پڑھاتے ہیں کہ اگر آپ کو ٹیکس چوری کرنی ہے تو کیسے کریں گے، پورا پڑھایا جاتا ہے. تو ہم نے کہا گویا کہ ملک کو نقصان دینے کے لیے سی اے کروایا جاتا ہے کہ آپ ملک کو جو ٹیکس دے رہے ہیں اس کو چوری کر لیجئے، مت دیجئے ملک کو، کہ ملک کو نقصان پہنچانا ہوا. اسلام یہ تھوڑی سکھاتا ہے، اسلام تو سکھاتا ہے کہ اپنے ملک کو فائدہ پہنچاؤ، اپنے برادری اور اپنوں کو غیروں کو سب کو فائدہ پہنچاؤ، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. لیکن ہم نے نہیں کیا. ایسے ہی جو ہمارے غیر ہیں انہوں نے ہاسپٹل قائم کیے، انہوں نے کالجز قائم کیے اور اس کے ذریعے سے ہمارا ایمان کھینچنا شروع کیا، ہمارے ایمان کے رس کو چوسنا شروع کیا، اور ہم بیٹھے رہے اطمینان سے اور اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں اطمینان سے اور ان کے ایمان کے رس کو آہستہ آہستہ چوستے چوستے ایسا بیکار کر دیتے ہیں جیسے گنڈیری کہ چوس کے آدمی پھینک دے، لیکن ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ یہ کام بھی ہماری نگرانی میں ہوتا تاکہ ایمان پوری طرح محفوظ ہی نہیں رہتا بلکہ اور مضبوط ہو جاتا. ایسی ہاسپٹلس ہیں اور خدمت کے جتنے کام ہیں یہ مسلمانوں کے تھے. آپ اٹھا کے دیکھیے تاریخ، ہمارے مسلمان بادشاہوں نے آپ اگر پڑھیں گے تو ہر 2 کلومیٹر پر ایک سرائے بنائی، ایک ہاسپٹل بنایا اور کنواں کھدوایا، پانی کا انتظام کیا. یہ سب شروع زمانے میں کیا کرتے، جبھی تو ہم نے فرمایا جو کنواں کھود دے گا کسی کے لیے تو ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوگا اس کے، یہ صدقہ جاریہ کے کام اور یہ غیروں نے لے لیے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کچھ نہیں کرتے. بس ہمارے دل میں دماغ میں یہ بیٹھ گیا بس کھانا کمانا ہمارا کام ہے، حالانکہ یہ تو جانوروں کا کام تھا، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. آج کل ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا، ہمارے حضرت قرآن لکھا ہوا ہے ارکان اربا میں کہ آج کل ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ بس کھانا اور کمانا، کمانا اس لیے کہ کھائیں، کھانا اس لیے کہ کمائیں. اس لیے ہماری دو جگہ ہے، ایک ڈائننگ ہال اور ایک لیٹرین، بس وہاں جائیں اور یہاں آئیں، یہاں کھائیں وہاں جا کے کم بچتا کام رہ گیا. انا للہ و انا الیہ، یہ کوئی کام ہے انسان کا؟ انسان کا کام تو یہ ہے کہ انسانیت کا سبق سکھائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت اس فکر میں رہے کہ اپنے بھائی کو کیسے نفع پہنچائے. جس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، میں یہاں نہیں جانتا، جیسے پنکھا چل رہا ہے، گرمی کا موسم ہے تو اب ہر شخص یہ چاہتا ہے پنکھے کے بالکل ناک کے نیچے بیٹھے آ کے، ظاہر ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ راحت ملے. لیکن اگر وہ ہٹ جائے اور دوسرے کے لیے پنکھا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا اوپر، کہ ہمارا یہ بندہ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. اسی لیے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کھانے میں، خاص طور سے بات لکھی ہے، کھانا ساتھ کھا رہا ہے اور اپنے ساتھ کھانے والے کو ترجیح دے، یعنی وہ اچھا کھا لے ہم ہاتھ روک لیں، تو اس سے روحانی اتنی ترقی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے اچھے اعمال سے نہیں ہوتی. اس لیے کہ اس وقت نقد معاملہ ہوتا ہے کہ اب دو جیسے دو چیزیں رکھی ہیں اور ہے بہت لذیذ، تو آپ نے فوراً دونوں مار دی اور سامنے والا محروم رہ گیا. اب اگر آپ برداشت کر لیں اور سامنے والے کو ترجیح دیں تو اس سے روحانی ترقی بہت ہوتی ہے. اسی طرح بہت سے دیکھنے میں چھوٹے اعمال ہیں لیکن اللہ کے نزدیک بڑے اعمال ہیں. اس لیے جو اللہ کے نیک بندے بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹی چیزیں بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کی روشنی بڑی ہوتی ہے، ان کو چھوٹی چیز نظر آتی ہے، اور جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کی روشنی کمزور ہوتی ہے تو بڑی بھی نظر نہیں آتی. تو اس لیے بڑے لوگ چھوٹی چیز دیکھ کر چلتے ہیں اور جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی چیز نظر نہیں آتی، وہ اندھے ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق غیر معمولی قائم ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ کیا ہے. اس کو دیکھ کر جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارے دنیا کا پورا نظام صحیح ہو جائے. ہر شخص اس فکر میں رہے گا کہ دوسرے کو فائدہ پہنچائیں. آج مطلب یہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا فائدہ اٹھائیں، یہ نہیں چاہتا فائدہ پہنچائیں. یہ اس وقت کا مرض ہے جس کو کہتے ہیں خود غرضی. خود غرضی کا یہ دور ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے میں اگر دوسرے کو ترجیح دے گا تو روحانی اعتبار سے غیر معمولی اس کو ترقی حاصل ہوگی، غیر معمولی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا اور بلند سے بلند ہوتا چلا جائے گا. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جو شخص کام کر رہا ہے اور اگر اس نے کہا کہ بس میں ہی تنہا کام کروں، آپ بیٹھے رہتے ہیں آرام کرتے ہیں، وہ سمجھتا ہے یہ آرام کر رہا ہے، میں بیوقوف ہوں. جی نہیں، وہ بیوقوف ہے جو آرام کر رہا ہے. جو بیوقوف وہ ہے جو آرام کر رہا ہے، اور مزے میں وہ ہے جو کام کر رہا ہے، مگر نیت درست ہو. اور اگر نیت ٹھیک نہیں تو واقعی بیوقوف ہے، نیت ٹھیک نہیں تو واقعی بیوقوف ہے کہ اتنی محنت کر رہا ہے اور ملے گا کچھ نہیں، اس لیے یہ نیت غلط ہے. نیت اچھی ہونی چاہیے، ورنہ نیکی کرو دریا میں ڈال کہ ساری نیکی کی، اچھے کام کیے اور سب بیکار کا بیکار. نیت سچ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اس سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے، اور جو بیٹھا ہوا ہے تو اس سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی سوچ کو بدلیں اور صحیح سوچ پیدا کریں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو الجھے رہتے ہیں، یہ شیطان کا بہت بڑا ایک ہتھیار ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو الجھائے رہتا ہے تاکہ یہ بڑے کام نہ کرنے پائیں، ایک ساتھ بیٹھنے نہ پائیں، اتحاد کی لڑی میں پرونے نہ پائیں، اور سب مل کر اسلام کو آگے نہ بڑھانے پائیں. شیطان کی ترکیب ہے، اس کو الجھا لو. تو ایسی ہم کو شیطان نے الجھا دیا، چھوٹی چھوٹی میں گھر والے بھی الجھے رہتے ہیں، محلے والے بھی الجھے رہتے ہیں. بس ہمارا کام یہ رہ گیا کہ ٹانگ کھینچتے رہیں، اور جو کام کر رہا ہے اس کو کام کرنے کے نہ دیں کسی طرح بھی، اور رولے اس کے راستے میں ہم لگاتے رہیں. تو یاد رکھیں کہ جو روڑا پیدا کرتا ہے اس کی راہ میں پہلے روڑا آتا ہے، اور جو گڑھا کھودتا ہے دوسرے کے لیے تو گڑھا اس کے لیے پہلے آتا ہے. چاہ کرنا چاہ درپیش، ٹٹ فار ٹیٹ، جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا، بچ نہیں سکتا. بس یہ بات اگر ہمارے اندر سوچ صحیح پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا کام پھر کہیں رکے گا نہیں، اور کہیں کام کرنے والا اٹکے گا نہیں، کام کرتا چلا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری سوچ کو صحیح کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.